الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی اہم سلسلے آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں ہم زندگی گزارنے کے مختلف آداب پر گفتگو کیا کرتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے. آداب زندگی سے متعلق مختلف موضوعات پر الحمدللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے قبل کہ آج کے موضوع کو شروع کیا جائے، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت، چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے انتہائی اہم ہے. ایک مسلمان کی جو زندگی ہے کن آداب سے متعلق ہونی چاہیے، کن آداب سے مزین ہونی چاہیے اور کن برائیوں سے پاک ہونی چاہیے. زندگی جن آداب سے مزین ہونی چاہیے ان میں سے کئی آداب ہم بیان کر چکے ہیں. آج ہم نے یہ سننا ہے کہ کون سی برائیوں سے دور ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، زندگی کے آداب میں سے کون سی برائیوں سے دور رہنا بھی ہے. جی ہاں، ایک بہت ہی بری بیماری اور ایک بہت بڑی برائی، یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی ناپسند کیا ہے. ایک مسلمان کی زندگی بالخصوص جو ہے اس ظلم سے پاک ہونی چاہیے. بے شمار احادیث کریمہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ظالموں کی مذمت فرمائی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑی ہے. تو آپ نے اس حدیث پاک میں سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس مہلت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے دیتے اس کو جب پکڑتا ہے تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہیں چھوڑتا. ایک مسلمان کی زندگی اس برائی سے دور ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی اس برائی سے پاک ہونی چاہیے، عدل و انصاف کا پیکر ہونا چاہیے. یاد رکھیے، جو انسان کسی مسلمان کی اذیت کا سبب بن جاتا ہے، اس کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. بلا اجازت شرعی اسے اگر تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے. چنانچہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلماً فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من آذا مسلماً فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی. تو بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی یہ تکلیفیں جو انسان بسا اوقات اپنے ہاتھوں سے، بسا اوقات اپنے پاؤں سے، بسا اوقات اپنی زبان سے، بسا اوقات اپنی آنکھوں سے دوسرے مسلمان کو پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جو تکلیف یا جو اذیت میں اپنے مسلمان بھائی کو دے رہا ہوں، یقیناً مجھے اس کا حساب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں پر ظلم کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتوں کا بیان ہم سنتے بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے ہماری شریعت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اس کو بھی سماعت کرتے ہیں. چنانچہ ایک بظاہر بڑی ہلکی سی نظر آنے والی اذیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان سماعت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچے. آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، کسی کو غصہ دکھا کر، کسی کے اوپر روب جھاڑ کر، آنکھوں کے ذریعے سے بھی اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. اور فرمایا ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. اسے ڈرانا، خوف زدہ کرنا، بعض اوقات آوازیں نکال کر، بعض اوقات شور شرابہ کر کے، یہ کسی بھی ذریعے سے اگر مسلمان کو خوف زدہ کیا ہے تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. مدنی چند کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس حد تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں. لوگ تو نہ جانے کس کس ذریعے سے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے دل کے اندر کو خوشی محسوس کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں جس کی ہماری شریعت مطہرہ نے مذمت فرمائی ہے. ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے، تمام آسمان اور زمین والے ایک آدمی کے خون میں شریک ہو جائیں، کسی آدمی کو آنکھوں سے اذیت دینا، تکلیف دینا یہ بھی ناجائز ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر یہ بھی ظلم ہے کہ کسی مسلمان کے خون کے اندر انسان اپنے آپ کو شریک کر لے، کسی مسلمان کے خون کو بہانے کا انسان ذمہ دار بن جائے اور اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر لے لے. فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے ایک مسلمان کے خون میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں داخل فرما دے گا. میرے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ زمین و آسمان والے سارے مل کر بھی اگر ایک قتل کر دیتے ہیں، اگر ایک جان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں, جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی, جس کے سبب اس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا, یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو جس کا درہم اس نے دبایا ہوگا, حرام کے ذریعے سے جس کا مال لیا ہوگا, اس کے گناہ اس حرام کھانے والے کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص ان گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم کے اندر گر پڑے گا. تو لوگوں پر ظلم کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کی جان میں اس کی اذیت پہنچائی یا پھر ظلمن اس کا مال حاصل کر لیا, چوری کے ذریعے سے, ڈکیتی کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے یا مختلف ذرائع سے, ناحق کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا, کسی کی دکان یا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں ہو سکتا ہے کہ قدرے کسی کے لیے آسان بھی ہو, مرنے کے بعد مظلوم کا ہاتھ اور ظالم کا گریبان ہوگا اور انصاف دلانے والی ذات رب کائنات کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس دن مظلوموں کو انصاف دلوائے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا, اور وہ بدلہ یا تو اپنی نیکیاں دینے کی صورت میں ہوگا یا پھر اگر نیکیاں اپنے پاس نہ رہی تو پھر مظلوم کے گناہ اپنے کندھے پر لادنے کی صورت میں اسے اپنے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. ایک بڑی ہی عبرت آموز حدیث پاک سماعت کیجئے اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس ظلم سے پاک کریں گے, اپنی زندگی کو عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں گے, ظلم کو اپنی عادت میں سے, اپنی فطرت میں سے خارج کر دیں گے. اور اگر دنیا میں کوئی ظلم کا سلسلہ ہو بھی گیا ہے تو جو مظلوم ہے, جو حقدار ہے, اس سے معافی طلب کریں گے اور حقدار کو اس کا حق واپس کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. چنانچہ حدیث پاک سماعت کیجئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے جس کے پاس دراہیم اور دنانیر یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو تو ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے, زکات یہ نیکیاں لے کر آئے گا, اور یوں آیا کہ اسے گالی دی, اس پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, یعنی اس طرح سے لوگوں کی اذیت کا سبب بنا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو, پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوموں کی خطائیں اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی, پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. جب میدان قیامت میں آیا ہے تو نماز, روزے, زکات, عبادات, نیکیاں لے کر آیا ہے, لیکن اپنے ظلم کے سبب, لوگوں کو اذیت پہنچانے کے سبب, لوگوں کی دل آزاریاں کرنے کے سبب اور لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا سبب بننے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ ہمیں لوگوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہاں تک کہ گالی دینا, تہمت لگانا, غیبتیں کرنا, بہتان تراشی کرنا, لوگوں کا مذاق اڑانا, یہ یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے، اور خدا نہ کرے قیامت کے دن یہ انسان کی پکڑ کی وجہ بن سکتا ہے، انسان کے عذاب میں گرفتار ہونے کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، تاکہ خدا نہ کرے بروز قیامت اللہ تعالی کے عذاب کا ہم شکار نہ ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور روایت سماعت فرمائیے. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، انتقال کے بعد کے معاملات کیسے رہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. روزہ رکھا ہوا تھا، دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھایا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہو گیا کہ یہ دانہ میرا تو نہیں ہے. جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا، میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر فوراً ڈال دیا، یعنی وہ گندم کا دانہ توڑا ہے، کھایا نہیں ہے، اور اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، لوگ کس طرح سے دوسرے مسلمانوں کا، دوسرے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ناجائز ذرائع سے جھوٹ بول کر نہ جانے کن کن ذریعوں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ اپنے اس ظلم کا حساب اللہ تعالی کی بارگاہ میں کس طرح سے دیں گے؟ ان بزرگ کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ گیہوں کا دانہ جو توڑا تھا بغیر اس کے مالک کی اجازت کے، اس کا بھی ان سے حساب لیا گیا اور اتنی نیکیاں لے لی گئیں جتنی نیکیاں اس کے حساب سے بنتی تھی. تو مدنی چلے کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈریں. ہمارے بزرگان دین لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالی سے بہت ڈرا کرتے تھے. حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے بزرگان دین اللہ رب العزت کا بڑا خوف کیا کرتے تھے. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، بالخصوص جسمانی حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے، من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کو امن و سلامتی والا ہونا چاہیے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ رہے، نہ کہ لوگ اس سے خطرہ محسوس کریں. یہ مسلمانوں کے اوصاف میں سے نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، انتہائی خوف زدہ کرنے والی روایت سماعت کیجیے. یعنی یہ جو ظلم ہے، ظلم یہ انسان کے ایمان کے بھی ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے. جی ہاں، سماعت فرمائیے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے. زندگی بھر نیک اعمال بھی کرتے رہے، زندگی بھر ایمان کے ساتھ بھی گزار لی، لیکن اگر وطیرہ لوگوں پر ظلم کرنا تھا، لوگوں کے حقوق کو دبانا تھا، لوگوں کو اذیتیں دینا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا تھا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان پر ظلم کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے مال کو حرام طریقے سے ہڑپ کر جانا، اگر اس کا یہ وتیرہ تھا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے. ایک اور روایت سماعت کیجئے، چنانچہ حضرت ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان یہ گناہ کرتا ہے اسے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور موت کے وقت شیطان آتا ہے جو انسان کا ایمان ضائع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، تو پھر کمزور ایمان اس کے لیے سلب کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر ایمان اس کا کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی گناہ کے سبب ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں. نمبر ایک، فرمایا ایمان کی نعمت پر شکر ادا نہ کرنا. نمبر دو، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ کرنا. اور نمبر تین، مسلمان پر ظلم کرنا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ہمارے بزرگان دین اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوا کرتے تھے، بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے کہ نہ جانے میرا ایمان میں سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ظلم کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اس کے اثرات اور اس کی علامات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. مدنی چلنے کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں ہم ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری غذائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا غذا استعمال فرماتے تھے؟ آقا علیہ السلام کون سی غذائیں پسند فرمایا کرتے تھے؟ یہ سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم اپنے سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں. آئیے وہ سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان غذاؤں کے متعلق جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، اور یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم وہ چیزیں کھائیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمائی. تو آج جس غذا کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ غذا دور حاضر میں بھی بڑی مشہور و معروف ہے. لوگ اسے اپنی تقاریب میں استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ہوٹلوں پر اس کو بنایا جاتا ہے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے. جس غذا کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس غذا کا نام ہے چکن. جی ہاں، یہ جو چکن ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا. آپ کو سن کے حیرت ہو رہی ہے نا؟ جی، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغ تناول فرماتے ہوئے دیکھا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ غذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں انہوں نے اس غذا کے متعلق کیا کیا باتیں کی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہرین کہتے ہیں اگر آپ مرغی تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی. آپ کے جسم کے اندر آپ کی قوت مدافعت کے اضافے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے آپ بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے مرغی کھانے سے آواز صاف ہوتی ہے. اگر آپ نزلے کا شکار ہیں، آپ کا سینہ جام ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مرغی کی یخنی لیں. اس سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے جو ہے وہ بدن میں پروٹین میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کو بھی درست کرتی ہے. اور یقیناً اس میں لذت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری شریعت کے مطابق ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بنا دینا